من اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد. اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں اب چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مارٹرڈم کو، ان کی شہادت کو کومیموریٹ کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی زندگی پر بات ہوتی ہے، ان کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اسی ٹارگٹ کو بیان کیا گیا ہے جو ائمہ طاہرین کا جنرلی رہا ہے. آپ اگر دیکھیں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ولتکم منکم امہ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف انوائٹ کرنے والا ہو، دعوت دینے والا ہو، یامرون بالمعروف، جو امر بالمعروف کرنے والا ہو، ینہون عن المنکر، جو برائیوں سے روکنے والا ہو، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی نظر میں کامیاب ہیں، کامران ہیں، سلویشن ان کے لیے ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو اگر آپ قرآن مجید کی ورسز میں، آیات میں تلاش کریں گے، ٹریس کریں گے، تو آپ کو اس حوالے سے بہت ساری آیتیں نظر آئیں گی. پروردگار عالم نے سورہ آل عمران ہی کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اس وقت تک بہترین امت ہو کہ جب تک تم یہ کام کرتے رہو، یعنی نیکیوں کو پروموٹ کرو، پروپیگیٹ کرو، اور جو برائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار پیش کرو. اب اس کانٹیکس کے اندر آپ آئیے اور امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈاکومنٹ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کیجئے جو امام نے وائل لیونگ مدینہ جناب محمد حنفیہ کو ڈکٹیٹ کروایا تھا، اس کو لکھوایا تھا. اور ڈونٹ فورگیٹ کہ اس زمانے میں چیزوں کو اس طرح سے ڈاکومنٹ کرنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا، مگر اس کے اندر جو امام مظلوم نے الفاظ لکھوائے تھے وہ کیا تھے کہ نیلم اخرج اشیرم ولا بتیرا ولا مفسدم ولا ظالمہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، کہ یہ جو میں نکل رہا ہوں مدینہ منورہ چھوڑ کر، جو میں جا رہا ہوں، یہ میرا قیام کس لیے ہے، یہ میرا اسٹینڈ کس لیے ہے؟ نہ یہ شر پھیلانے کے لیے، نہ فساد پھیلانے کے لیے، اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں صرف اور صرف اپنے جد کی، امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا انٹینشن کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں عن المنکر کرنا چاہ رہا ہوں. واسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا راستہ تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ تھا. اب اس پورے فنومنا کو سمجھنے کے لیے اور اس پورے مینیفیسٹو کو سمجھنے کے لیے آپ امام حسین علیہ السلام کی تمام تر سرمنز کو، ان کی ورڈنگز کو، ان کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو انالائز کرتے چلے جائیں کتنی کتابیں اس ٹاپک کی اور لکھی گئی ہیں، ان سب کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو امام کہہ رہے تھے امام نے اس کو پروف کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عاشور کے دن جو امام حسین کا خطبہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اس کے اندر یہی چیز نظر آئے گی۔ امام اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ تم مجھے جانتے بھی ہو کہ نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، میرا اسٹینڈ کیا ہے، میرا پرپز کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ جب 61 ہجری کے اندر عاشور کے دن امام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی میسج کو اور اسی پورے ایجنڈے کو کیری فارورڈ کیا ہے ہمارے چوتھے امام نے، وہ لے کر چلیں کوفہ اور کوفہ شام، وہاں پر امام کا اسٹینڈ ہے کہ جو ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جو امام نے خطبے دیے ہیں ان کو آپ کبھی بھی اگنور مت کیجیے، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے یوتھ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کو پونڈر کریں، اس کے اوپر گروپ ڈسکشن کریں۔ وہ خطبہ، وہ سرمن کے جو امام نے کوفہ کے دربار میں دیا وہ بہت بریف ہے، اور وہ خطبے جو امام نے ڈمسکس کے اندر دیا ہے یزید کے دربار میں اس کورٹ یارڈ کے اندر، وہ ریلیٹیولی اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو اس کی لینتھ تھوڑی سی زیادہ ہے، ویسے وہ بھی 2 پیج سے زیادہ کا نہیں ہے، مگر اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جو بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ کے مطابق امام نے وہاں پر گفتگو کی ہے۔ یعنی اگر آپ کوفہ کے اندر دیکھیں، آیت اللہ شہید باقر الصدر نے اس حوالے سے بہت ایلیکوئنٹلی اس کو ڈسکس کیا کہ اگر آپ کوفہ کے اندر خطبوں کو دیکھیں اور شام کے جو خطبے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ایک بنیادی ایک مارک ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا۔ وہ فرق کیا ہے کہ کوفہ کے اندر انٹروڈکشن اتنا زیادہ نہیں ہے، کوفہ والے بہرحال امام کو جانتے تھے، وہاں پر جو اصل چیز جو لیک کر رہی تھی وہ کریج کا فیکٹر تھا، کہ وہاں پر کریج نہیں تھا، جو ایک کورڈنس ہے، ایک بزدلی ہے، وہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے گی۔ وہاں پر ایشو جاننے کا نہیں تھا، وہاں پر یہ تھا معاملہ کہ جاننے کے بعد اسٹینڈ لینے کی کتنوں کے اندر طاقت موجود ہے، یا وہ بہت وقت آنے کے اوپر بیک فٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں، جب موقع آتا ہے قیام کا تو وہ اس وقت سرنڈر کر دیتے ہیں۔ جو ڈمسکس یا سیریا کے ایشوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آل محمد کون ہے، ان کو نہیں پتہ ہے کہ علی کون ہے، ان کو نہیں پتہ ہے کہ فاطمہ کون ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ حسن کون ہے، ان کو نہیں معلوم کہ حسین کون ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جو خطبے چوتھے امام نے دیے، جو خطبے جناب زینب نے دیے، جب وہ کوفہ کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کنڈمنیشن زیادہ نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو مذمت زیادہ نظر آئے گی کہ امام وہاں پر ان کی مذمت کرتے ہیں کہ تم وہ ہو کہ جنہوں نے اپنی تمام تر محنتوں کو ضائع کر دیا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے جناب زینب کے درس کے اندر، کلاس کے اندر کوفہ کی عورتیں آیا کرتی تھیں تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسن کو وہ لوگ جانتے نہیں تھے، امام حسین کو نہیں جانتے تھے، علی نے 4-5 سال وہاں پر گزارے ہیں ان کے درمیان۔ مگر جو سیریا کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے افراد کو نہیں پتہ، انہوں نے پہلا جو ریپرزنٹیٹیو اسلام کا وہاں پر دیکھا ہے وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، امیر شام، پہلے اس کے بھائی کو کپل آف ایئرس، اور پھر جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر امیر شام۔ اور امیر شام کی یہ جو مدت ہے یہاں پر وہ تقریباً 1/2 سینچری کی بات ہے، 50 ایئرس آلموسٹ، یہ کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہوتا ہے جس میں کچھ عرصہ وہ گورنر رہا ہے اور پھر تو ایبسلوٹ رولر کے طور پر اس نے وہاں پر گورن کیا ہے، رول کیا ہے۔ مگر اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چوتھے امام جب وہاں پر خطبے دیتے ہیں تو اس خطبے کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، وہاں پر آپ کو کنڈمنیشن کم نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو انٹروڈکشن زیادہ نظر آئے گا کہ تم پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، نہیں پہچانتے ہو تو مجھے پہچانو کہ میں کون، اور پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں، یہ تمام تر چیز آپ کو وہاں اس خطبے کے اندر نظر آئے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ وہاں کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک مارکڈ افیکٹ، ایک امپیکٹ ویلیو کو اگر آپ اسیس کریں تو وہ ہم کو نظر آتی ہے۔ یعنی چوتھے امام کی اس پوری جرنی کا نتیجہ کیا نکلا، 1 سال کی قید کے بعد امام تو ریٹرن ہو گئے مدینہ منورہ، مگر اگر آپ ہر جگہ پر دیکھیں تو آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ یعنی یہ تمام تر چیزیں پہلے نہیں تھیں، یہ بعد میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کوفہ والے کہ جہاں پر کورڈنس ہے، جہاں پر بزدلی ہے، جہاں پر قیام کے موقع پر وہ سرنڈر کرتے ہیں، وہی کوفہ والے اسی جگہ پر آپ کو 2 بڑی تحریکیں نظر آتی ہیں، توابین کی تحریک اور جناب مختار کی تحریک۔ اور ایز اے رزلٹ پہ جناب مختار کے قیام کے بعد تو وہ جتنے بھی قاتلان امام حسین تھے ان سب کو چن چن کر گرفتار کیا گیا اور تحقیق کیا گیا، ان سب کو ظاہر ہے کہ پنش کیا گیا ہے ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے جو انہوں نے کربلا کے اندر کیا تھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو کوفہ کے اندر ہو رہی ہے تو وہ بزدلی کدھر چلی گئی؟ یہ خون حسین کا صدقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ ملا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فرائیڈ کا ایک جملہ میں اکثر اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ایک طرف وہ جرأتیں، وہ اسٹینڈ لینے کی جو طاقت ہے وہ ان کو حاصل ہوئی، دوسری طرف یہ والا جو اسٹیٹمنٹ وہ ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا. فرائیڈ کا ایک, حالانکہ وہ خود بڑا کنٹروورشل فلاسفر ہے, مگر اس کا ایک جملہ ہے جو ہمارے کمیونیکیشن کی کسی کتاب کے اندر, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں پروفیسر محمد امین خالد صاحب, انہوں نے اس کو وہاں پر ریفر کیا تھا کہ ڈو یو ایور ونڈر اف واٹ یو تھنک از ریئلی واٹ یو تھنک اور یو جسٹ وانٹ یور سیلف ٹو تھنک یو تھنک دیٹ سو یو وونٹ ہیو ٹو تھنک واٹ یو ریئلی تھنک. کہ کبھی تم نے غور کیا کہ جو تم سوچتے ہو یہ واقعی وہی ہوتا ہے کہ جو تم سوچتے ہو, یا تم چاہتے ہو کہ یہ سوچو کہ تم سوچتے ہو تاکہ تمہیں وہ نہ سوچنا پڑے جو تم واقعی سوچتے ہو. ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو بہلاتا ہے, انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اپنی تھنکنگ جو ہے اس کو بھی کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے پرنسپلس کو کمپرومائز کر رہا ہے, اپنے اصولوں کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کوفہ کے اندر بہت سارے افراد وہ تھے کہ جو جاننے کے بعد اپنے پرنسپلس کو کمپرومائز کر رہے ہیں, فار واٹ گڈ ریزن. تو ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا ایک اثر ہے, کبھی برائب کے طور پر, رشوت کے طور پر کچھ دیا جاتا ہے اور ویلیوز کو اور پرنسپلس کو اور اصولوں کو کمپرومائز کروایا جاتا ہے, اور اگر کوئی اس سے کنٹرول نہ ہو تو پھر اس کے بعد زہر ہے, تلوار ہے. یہ دھمکیاں بہت کام کرتی ہیں, ان تھریٹس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد انسان جو اس کا اپنا کنکلوژن ہوتا ہے اس کو وہ کمپرومائز کر دیتا ہے. یہ آپ کو کوفہ کے اندر بہت نظر آئے گا. دیکھیے مصائب میں بہت ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں, آپ سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ زید بن ارقم ہیں وہ وہاں پر اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں, ابن زیاد کو ٹوک دیتے ہیں. یہ یزید کے دربار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی رسول ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹوک دیتے ہیں. ایک ہی واقعہ ہے, اگرچہ عام طور پر مصائب کے موقع پر پڑھا جاتا ہے, مگر میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, فوڈ فار تھاٹ ہے کہ یہ زید بن ارقم جو ہے اس موقع پر بول رہے ہیں. کب؟ کہ جب ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو مارنا شروع کیا, اس موقع پر زید بن ارقم کھڑے ہو گئے. اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں یزید کے دربار میں سملر بالکل یہی واقعہ وہاں پر بھی ہوا کہ ایک ٹرے کے اندر امام حسین کا سر پڑا ہوا اور یزید نے چھڑی اٹھائی اور مارنا شروع کی. وہاں پر بھی ایک شخص کھڑا ہو گیا, یہاں پر بھی شخص کھڑا ہو گیا, اور وہ کہتا ہے کہ خبردار یزید, اے ابن زیاد, یہ اپنی اسٹک اس کو وڈرا کر لے, اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. یہ افراد پہلے بھی تو موجود تھے, یہ کیوں نہیں بول پا رہے تھے؟ اور اب اگر یہ بول رہے ہیں تو ڈفرنس کیا آیا ہے؟ یہ خون حسین کی حرارت ہے کہ جس نے گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ دیا ہے. پہلے یہ نہیں بول پا رہے تھے, ان کے پاس اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ جو سوچ رہے ہیں اس کو واقعاً الفاظ کی صورت دے سکیں, ڈلیور کر سکیں. مگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے اور چوتھے امام ساتھ ساتھ وہ تمام تر چیزیں بیان کر رہے ہیں, یہ تو یزید کو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے ٹیبلز بالکل ٹرن ہو جائیں گے. اس موقع پر جو انہوں کا خیال تھا وہ تو یہ تھا کہ اب تو ہمیں اپنی فتح کے نقارے بجانے, اپنی وکٹری کا اعلان کر دینا ہے, وی آر وکٹوریس. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پر اتنا کھل کے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر ان جا ولا وحی النظر, کہ یہ سارے کا سارا ڈھونگ تھا, اٹ واز آل ناٹک ڈراما, یہ بنی ہاشم کی طرف سے ایک پلے تھا, نہ کوئی ریولیشن, نہ کوئی وحی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی اینجل, نہ آرچ اینجل, نہ جبریل, کچھ بھی نہیں. ایوری تھنگ واز ربش ماشاء اللہ, کچھ بھی نازل نہیں ہوا, یہ سارا کا سارا جسٹ ان آرڈر ٹو گین پاور, صرف رول کرنے کے لیے. یہ ایک ڈھکوسلا تھا, ایک ڈراما تھا, پلے تھا بنی ہاشم کی طرف سے, اور کچھ بھی نہیں تھا, ورنہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ تمام تر ایک آدمی بات کب کہہ سکتا ہے کہ جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ اب تو ہم اتنے وکٹوریس ہو گئے کہ اب معاملہ بنی ہاشم کے ہاتھ سے نکل گیا, اب نہ پیغمبر اکرم کسی طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی ریپرزینٹیو, اس لیے کہ سب سے بڑا تو حسین تھا, اس کو تم نے قتل کر دیا, یہ اس کا سر پڑا ہوا یہاں پر. وہ اس حد تک جری اور جسور ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جب معاملات بالکل ختم ہونے لگے, ریورس ہونے لگے, تو اس کے بعد کیفیت کیا ہے؟ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے, مارٹیر آف کربلا کے نام سے, اس کا ایبریجمنٹ بھی اویلیبل ہے, اصل کتاب شہید انسانیت اس کا نام, مگر یہ کتاب واقعاً بہت اچھی ہے. اس کتاب کے اندر اور بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں, مگر ایک بات بڑی کمال کی لکھی, وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا دیکھیے, ایک طرف ہے یزید کا بیٹا اور ایک طرف ہے حسین کا بیٹا, یزید کا بھی بیٹا ہے اور حسین کا بھی بیٹا ہے, یزید کا بیٹا محل میں ہے، حسین کا بیٹا قید میں ہے، یزید کا بیٹا دسترخوان رنگین ہے، حسین کا بیٹا اس کے لیے کھانے کے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یزید کے بیٹے نے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کی ہے، مگر حسین کے بیٹے نے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی۔ آفٹر آل دیز سفرنگس، ساری گریونسز، سارے مصائب، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ پر فخر ہے، اور یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یہ کتنا بڑا ڈفرنس آ گیا۔ اسی ڈمسکس کے اندر، اسی سیریا کے اندر، جہاں یزید کے بیٹے کو تخت پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہ سکسیسر بنتا ہے اپنے باپ کا، اور وہ جا کر کیا کہتا ہے چند ہی مہینوں کے بعد اوپنلی کہ میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا، اور وہ دونوں اس وقت قبر میں بیٹھ کر اپنا حساب کتاب دے رہے ہیں، اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس سزا کو تحمل کر سکوں، اس کو ٹالریٹ کر سکوں، اس کو بیئر کر سکوں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اگر تم کو بیعت کرنی ہے، جاؤ مدینہ منورہ کے اندر جا کر سید سجاد کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کہاں وہ باپ کہ جو سجاد کے باپ سے بیعت مانگ رہا تھا، اور کہاں یزید کا بیٹا جو حسین کے بیٹے کی بیعت کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ اتنی تبدیلی کیسے آ گئے؟ اگر یہ سید سجاد کا کنٹریبیوشن نہ ہوتا اور یہ سارے خطبے نہ ہوتے تو آپ یقین جانیے برادران عزیز، یہ اتنی تبدیلیاں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ ایک ڈائمنشن ہے چوتھے امام کی زندگی کی، دس از ناٹ دا اونلی ڈائمنشن۔ یعنی پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ چوتھے امام نے بس اسی ایک ایریا کے اندر کام کیا اور کچھ نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں۔ جو امام کا جو کام ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، خاص طور پر کربلا کے بعد، یعنی دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری، یہ جو 35 ایئرس تقریباً بنتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل کام ہے کہ جو چوتھے امام نے کیے ہیں۔ یہ ایک کام کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا مقصد اس کو لوگوں تک پہنچانا، کوفے والوں کو بتانا کہ وہ کہاں پر لیک کر رہے ہیں، سیریا والوں کے سامنے امام حسین کا تعارف کروانا، انٹروڈیوس کروانا، علی کا تعارف کروانا، فاطمہ کا تعارف کروانا، پیغمبر اکرم کا تعارف کروانا، یہ سارے کام کیے ہیں چوتھے امام نے، اور یہ سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام مدینہ واپس آ گئے تو پھر امام کا ایک اور اہم کنٹریبیوشن جس کو بالکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا ہے؟ امام کا دعا کے حوالے سے ایک انتہائی بڑا لٹریچر ہمارے حوالے کر دینا، جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں۔ یقین جانیے برادران عزیز، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ سے بات کروں کہ کمپیریٹو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس جو ہیں، اس کو تھوڑا بہت میں نے بھی کمپیئر کیا ہے، تھوڑا میں نے بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ آپ علماء کرام سے رابطے میں رہتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ آپ مختلف ریلیجنس اور ان کا جو لٹریچر ہے اس کو دیکھیے، جو دعائیں ان کے اندر سکھائی گئی ہیں ان کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد اسلام کے ود ان جو ڈفرینٹ سیکس ہیں ان کی طرف سے جو دعائیہ لٹریچر، جو سپلیکیشن، جو پریئرز، جس طرح سے خدا سے بات کرنی ہے، اس کا جو دستور اسلوب جو سکھایا گیا ہے اس کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد مکتبہ اہل بیت کا جو دعائیہ لٹریچر ہے اس کو دیکھیے، آپ کو فخر ہوگا۔ یو ول فیل پراؤڈ کہ واقعا آل محمد نے ہمیں اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر کتنا غنی کر دیا، کتنا رچ کر دیا۔ دعائے کمیل سے آپ شروع کریں، صحیفہ علویہ دیکھ لیجئے، دعائے عرفہ امام حسین دیکھ لیجئے، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، دعائے ابو حمزہ سمیلی، صرف انہی کو دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ہائٹ پر پہنچایا آل محمد نے اپنے ماننے والوں کو۔ اور اس پر ہمارا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی بھی اگر آ کر اسے استفادہ کرنا چاہے، دے آر موسٹ ویلکم۔ جیسے کہ آل محمد سب کے لیے، یہ فیض فیض عام ہے، یہ دسترخوان عام ہے، اسے کوئی بھی اگر استفادہ کر سکتا ہے۔ مگر اتنا جملہ کہنے کا تو واقعا حق ہے کہ خدا سے کیسے بات کرنی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے آیا ہو، جو وہاں سے اپوائنٹڈ ہوگا اسی کو واقعا یہ حق ہے کہ وہ بتائے کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے، خدا سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ کے اس سینٹر کا ایک پروٹوکول ہوگا، وہ کون بتائے گا؟ جو یہاں کا ریپرزینٹیٹیو ہو یہاں کا پروٹوکول بتائے گا، کسی اور سینٹر کی بات کریں تو وہ وہاں کا ریپرزینٹیٹیو ہے تو وہاں کا پروٹوکول وہ بتائے گا، اور جو خدا کی بارگاہ سے آیا ہے وہ یہ بتائے گا کہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے کا پروٹوکول کیا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہم کنکلوڈ کریں اپنی بات کو، آخر کی طرف لے کر جائیں، لیکن ذرا دیکھیے گا، وہ پولیٹیکل ایک کنٹریبیوشن، अवेयरनेस के अतबार से, लोगों की जुरअतों को बेदार करने के अतबार से इमाम का कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद दुआया लिटरेचर के अतबार से सईफ़ कामला, दुआया अबू हमज़ा सोमाली, ये इमाम का कॉन्ट्रीब्यूशन। एक और, वो यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद आप आम तौर पर सुनते हैं कि पांचवें इमाम ने रखी, छठे इमाम ने उसको एक्सेल किया, नहीं, उसकी भी फाउंडेशन रखी है आपके चौथे इमाम ने। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक मदरसे की बुनियाद के जिसपे फॉर्मली पढ़ाया जाए, जिसको फिर बाद में आगे फर्दर ग्रूम करने के बाद पांचवें इमाम ने उसको इंप्रूव किया है और छठे इमाम उसको मेराज पर लेकर गए। बुनियाद रखी है आपके चौथे इमाम। आसान सी किताब है अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी की ज़िक्र फ़िक्र, उसमें अगर आप चौथे इमाम का चैप्टर देख लें तो उसके अंदर भी आपको इमाम का ये कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि ये इमाम का कॉन्ट्रीब्यूशन था, बुनियादी तौर पर इमाम ने उसकी बुनियाद रखी। फिर उसके बाद आगे बढ़े सोशल वर्क, चौथे इमाम सोशल वर्क से गाफिल नहीं रहे हैं। यह चौथा इमाम है कि जो रातों को उठ उठ कर अपनी पुश्त पर रोटियों के थैले ले जाते हैं उन जगहों पर कि जहां पर यतीम बच्चे हैं, बेवा औरतें, विडोज एंड ऑर्फन्स, उनको फीड करने के लिए। क्या ये एक दिन हुआ, ये एक रात हुआ, ये दो रातें हुआ? नहीं। मुंतला अमाल शेख अब्बास कुम्मी आप उसके अंदर देखिएगा, आपको मिलेगा। और चौथे इमाम की कोई भी सीरत पर लिखी गई किताब उसको आप देख लें, यू विल फाइंड दिस, आपको मिलेगा। ये इतनी मरतबा चौथे इमाम लेकर गए, इतनी मरतबा कि रातों को वो बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर दे यूज टू वेट फॉर इमाम, और चौथे इमाम अपने चेहरे पर नकाब डालकर कवर करके अपने फेस को पुश पर रोटियों के थैले लेकर जब दूर से उनको नजर आता था तो वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। इट वॉज लाइक अ ग्लैड टाइडिंग कि देखो देखो वो थैले वाला आ गया, वो गठड़ी वाला आ गया, आज भी वो आ गया, उसने हमें मायूस नहीं किया, उसने हमको डिसअपॉइंट नहीं किया। ये एक या दो दफा नहीं हुआ। मेरा पॉइंट ये था कि चौथे इमाम सोशल वर्क से भी गाफिल नहीं रहे। हद ये है कि अगर आप यजीद का वो जमाना देखें ना कि जिसमें उसने मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला कर दिया था, वाकया हर्रा जो बहुत मशहूर है, कि जिसके अंदर यजीद के ज़माने में मदीना मुनव्वरा पर हमला हुआ करबला के वाक़े के बाद, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी उसके अंदर हॉर्सेस घोड़े उनको बांधा गया, वहां पर लीड करते रहे। मस्जिद नबवी का तकद्दस, उसकी जो सेंक्टिटी थी उसको पूरी तरीके से पामाल किया गया। वहां पर जो खवातीन थी उनकी इस्मतें तार तार की गई, और ऐसे में कई फैमिलीज वो थी कि जिनको चौथे इमाम लुक आफ्टर कर रहे थे। और ये जुमले हैं उन बीबियों के कि जिनको उस मौके पर चौथे इमाम ने शेल्टर दी थी, अकोमोडेट किया था, पना दी थी, वो बाद में कहती थी, उनके जुमले हैं कि हम अपने घरों में इतने आराम और राहत के साथ नहीं थे जितना इस सैयद ने हमें आराम और सुकून के साथ रखा। तो सोशल वर्क के अतबार से भी अगर आप देखें तो चौथे इमाम ने उस एरिया को, उस सेगमेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया। उसके अंदर भी जो भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता था वह हमें चौथे इमाम का नजर आता है। फिर आइए उसके बाद एडमोनिशिंग, प्रीचिंग, नसीहत, वो काम भी चौथे इमाम के जमाने में हो रहा है। आप रिसालतुल हुकूक, इत्तेफाक ऐसा है कि अभी मैंने ऑफिस के अंदर जनाबे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद रिजवी साहब की वही किताब देखी जो उसी के एलिब्रेशन है, रिसालतुल हुकूक, जो चार्टर है राइट्स के बारे में कि किसके क्या हक और किसके क्या हुकूक हैं। चौथे इमाम ने इतना मुफस्सल अंदाज से उसको बयान किया कि वो आज तक रेफर किया जाता है एक डॉक्यूमेंट के तौर पर कि राइट्स का एक्सप्लेनेशन है क्या, जिसमें अपने नफ्स के हक से लेकर पड़ोस, दूसरे अफराद, फेलो बींग्स, नेबर्स, ये सारे के सारे उस एरियाज को कवर करते हैं कि किसका क्या हक है, माँ बाप के हवाले से, औलाद के हवाले से इमाम उसको लिबरेट करते हैं, डॉक्यूमेंट। और फिर उसके बाद अगर आप नसीहत के अतबार से देखें तो यकीन जानिए कि यह जुमला बिहारुल अनवार के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर इसको बयान भी किया करता हूँ। ये इमाम हुसैन से भी नकल हुआ है और चौथे इमाम से भी नकल हुआ है। बस हम इख्तिताम की तरफ आ गए कि जा रजुलुन इला अली इब्न हुसैन, ये इमाम की नसीहत है कि एक शख्स आया इमाम के पास, चौथे इमाम के पास, वकाला अना रजुलुन आस ला असबिरु अलल मासिया फइज़नी बिमौइज़ा, वो आकर कहता है कि मौला मैं एक गुनहगार आदमी हूँ, गुनाह हो जाता है, सिन हो जाता है, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो इमाम कहते हैं कि इफ अल खमसता अशिया इन फअज़्निब मा शेता, पांच चीज़ें कर उसके बाद जो तेरा दिल चाहे गुनाह कर। वाकई इमाम तो ऐसा ही होना चाहिए कि इमाम को माना जाए तो उसके बाद फिर गुनाह का लाइसेंस तो मिले, اف الخمسہ اشیائن فازنب ما شئت، پانچ چیزیں کر پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. اور یہ پانچ چیزیں بھی اینڈ کے ساتھ نہیں ہیں، او آر اور کے ساتھ، یعنی یہ کر لے یا یہ کر لے یا یہ کر لے یا یہ کر لے یا یہ کر لے، یعنی اینی ون آؤٹ آف دس فائیو، کوئی بھی ایک کام کر لے پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر. اس نے کہا امام سے کہ بتائیے پہلی چیز کیا ہے، کہ لا تاکل رزق اللہ فازنب ما شئت. پہلا آپشن یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر. رزق اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ کا رزق کھا کر گناہ مت کرو، پھر تمہارا جو دل چاہے گناہ کرو، اللہ کا رزق مت کھاؤ. اس نے کہا مولا کوئی پریکٹیکل آپشن بتائیے، یہ تو پاسبل نہیں، تو رزق تو اللہ ہی کا ہے. امام کہتے کہ ہاں دوسرا آپشن بھی ہے، اس کے اوپر ذرا غور کرو. اخرج عن ولایتہ، ہی اللہ کی مملکت سے نکل جا، پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر. ابھی آپ نے دعائے کمیل کے اندر پڑھا کہ لا یمکن الفرار من حکومت، کہ یہ کوئی کینیڈا کی بارڈر تو نہیں ہے کہ جو ختم ہو جاتی ہے، کہ وہاں سے آگے امریکہ شروع ہو جائے گا. یا ہم پاکستان انڈیا کی بات کریں کہ انڈیا کی سرحد شروع ہو گئی تو پاکستان کا قانون نہیں چلے گا، پاکستان کی سرحد شروع ہو گئی تو انڈیا کا قانون نہیں چلے گا. لا یمکن الفرار من حکومت، کیا پروردگار یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں کہ جن کی حکومتوں سے فرار ممکن ہے، مگر تیری بادشاہت سے فرار کہاں ممکن ہے؟ ون کین ناٹ اسکیپ. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں تیسرا آپشن بھی ہے، اطلب موضعاً لا یراک اللہ فیہ، اللہ کی حکومت ہی میں رہو مگر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. تو مولا کہاں جا سکتے ہیں؟ گھر کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو ٹریفک سارجنٹ سے یا کانسٹیبل سے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، لیکن بہرحال جو سڑک کے اوپر ہوتا ہے اس سے گھر میں بچا جا سکتا ہے، مگر کیا خدا علیم بذات صدور دلوں میں آنے والے خیال سے بھی واقف ہے؟ اس کی نگاہوں سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں، اللہ کا رزق بھی کھاؤ، اس کی مملکت سے نہیں بھاگ سکتے، رہو اس کی مملکت میں، کسی ایسی جگہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے سارے گناہ کرو. کہا پھر اس کے بعد اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ، جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس کو کہہ دینا گیٹ آؤٹ، میں نہیں چلتا. اس نے کہا مولا وہ پوچھتا تھوڑی ہے، وہ تو لے جاتا ہے، وہ جب آتا ہے تو پھر ویٹ تھوڑی کرتا ہے، وہ تو لے جاتا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک آخری آپشن بھی موجود ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ جب تمہیں جہنم کا گیٹ کیپر جہنم میں ڈال رہا ہو، اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل فيها، جب وہ دھکا دے رہا ہو نا جہنم کے اندر تو اس کو بولنا بس بہت ہو گیا، اس کے آگے نہیں، بس یہاں تک لے آئے ہو ٹھیک ہے، اس کے آگے مجھے دھکا دینے کی کوشش مت کرنا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو یو، میں تمہاری اس بات کو آنر نہیں کروں گا. تو وہ اب کہتا ہے مولا کیا وہ مجھ سے پوچھے گا؟ مجھے دھکا دینا ہے تو دے دے گا دھکا وہ تو. امام کہتے ہیں کہ اب ایک بات بتاؤ، رزق اللہ کا کھانا ہے، حدود مملکت خدا سے بھاگ تم نہیں سکتے، ایسی جگہ تم ڈھونڈ نہیں سکتے کہ جہاں خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. ملک الموت آئے تو اس کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کا خازن اگر تمہیں جہنم میں پھینکے تو اس کو منع نہیں کر سکتے، تو پھر کیا سوچ کر گناہ کرتے ہو؟ پھر کیا سوچ کر گناہ کرتے ہو؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اس وقت یہ کچھ ڈائمنشنز تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ یقین جانیے کہ اس سے بہت زیادہ ہے. چوتھے امام کی زندگی کی سیرت کی ڈائمنشنس بہت زیادہ ہیں، جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، جو جنرلی معصومین کی سیرت کو لکھا گیا اس کو دیکھا جائے. ہاں ایک کانٹریبیوشن اور وہ منزل مصائب، کہ عزاداری کی جتنی ترویج چوتھے امام کے زمانے میں ہوئی ہے کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی. وہ کہ خود جو کربلا کے اندر موجود تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ 35 برس تک آنسو بہاتا رہا، اگر پانی آ جاتا تو وہ آنسو بہاتا، وضو کے لیے پانی آ جاتا وہ آنسو بہاتا تھا، اگر اس کے سامنے غذا لا کر رکھی جاتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. کہا مولا پانی دیکھ کر آنسو کیوں آ گئے؟ کہا تھوڑی سی پیاس محسوس ہوگی پانی آ گیا، اگر ہائے کربلا والے کے 3 دن کے پیاسے رہے. اتنا گریا کرتے تھے چوتھے امام، اتنا گریا کرتے تھے کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے، کہ کسی نے کہا چوتھے امام سے کہ مولا اسی طریقے سے اگر آپ آنسو بہاتے رہے تو آپ کی جان ختم ہو جائے گی، آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ امام کا وہ مشہور جملہ جو آپ کے حافظے کے اندر، آپ کی میموری کے اندر محفوظ ہے، کہ امام نے یہ کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے مارے گئے، کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ مولا مگر بہرحال یعقوب کے لیے کوئی نیا واقعہ ہوگا، ایک نیا انسیڈنٹ ہوگا، مگر آپ کے گھرانے کے لیے شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو چوتھے امام اور زیادہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخنہ و چادر کے کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں لایا جائے، اور پیچھے سے ندا دینے والا صدا لگا رہا ہو کہ تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھو، یہ آل محمد کے گھرانے کی خواتین ہیں۔ کسی نے کہا کسی موقع پر کہ مولا آپ گھر میں اسی طرح سے رہیں گے تو آپ گریہ کرتے کرتے آپ کا دل ہی نہیں بہلتا، مولا باہر چلے جائیے۔ کہ امام نے کہا کہ کہاں باہر کہاں چلا جاؤں؟ کہا مولا بازار کا ایک چکر لگا لیجئے۔ بازار کا نام سنا سید سجاد اور زیادہ گریہ کرنے لگے۔ اس نے کہا مولا میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں نے ایسی بات تو نہیں کی تھی کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، کہ نہیں تجھے نہیں معلوم، تو نے بازار کا ذکر کیا، میری نگاہوں کے سامنے شام کا بازار آ گیا۔ اور اگر چوتھے امام اس کی بات کو مان بھی لیں اور چلے بھی جائیں بازار میں، تو اب بازار میں جو بچر شاپ ہے اس کے اونر سے ایک عجیب مشکل کے اندر آ گئے۔ قصاب ہے، قصائی ہے، اس کا تو کام ہے جانور کو ذبح کرنا، مگر جیسے ہی دیکھتا ہے کہ چوتھے امام آ رہے ہیں اپنی دکان پر کٹا ہوا جانور ہے، اس میٹ اس فلیش کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیتا ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں، اگر سید سجاد نے دیکھا سوال کرتے ہیں بہت بھاری سوال ہوتا ہے۔ کہا کیا سوال کریں گے؟ کہا کہ ابھی آئیں گے پوچھیں گے۔ اور واقعا سید سجاد نے اس کٹے ہوئے جانور کو دیکھ کر ایک سوال کیا کہ اے قصاب اتنا بتا دے کہ اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیا پاسبل بھی ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح کر دوں؟ اب سید سجاد اسے کچھ نہیں کہتے، اسے تو دعائیں دیتے ہیں، مگر اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام، یہاں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، اور وہاں کربلا میں میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا جب گردن پر ظالم کا خنجر چل رہا تھا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے پروردگار ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔